یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جمعہ 12 اپریل، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ نازش ظفر کا سلام۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہزار گنجی میں دھماکہ، مرنے والوں میں ہزارہ برادری کے افراد بھی شامل ہیں۔ سرگرم کارکن جلیلہ حیدر نے سیکیورٹی اقدامات پر بات کرتے ہوئے کہا،
نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی کام نہیں کیا، کلیدم تنظیموں کے لوگ جو ہے دندناتے پھرتے ہیں، نفرت چانٹنگ ابھی تک ایسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔
سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں صدر عمر البشیر کی گرفتاری کے بعد مظاہرین کا احتجاج جاری، فوجی کرفیو کے باوجود رات بھر گلیوں میں نعرے لگائے گئے۔ ان موضوعات پر پروگرام میں تفصیلاً بات ہوگی، پہلے اہم خبریں آسیہ انصر سے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک خودکش حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ کے مطابق دھماکہ خودکش تھا۔ ڈی آئی جی کوئٹہ کے مطابق جب ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد آلووں کے گودام پر آئے تو زوردار دھماکہ ہوا۔ اس خبر کی مکمل تفصیل آپ آگے پروگرام سیربین میں سن سکیں گے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں بھی اب سے کچھ دیر قبل بم کا ایک دھماکہ ہوا ہے۔ چمن میں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ دھماکے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں، زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ بنگلہ دیش میں پولیس نے ایک نوجوان لڑکی کی موت کی تفتیش کے سلسلے میں 2 مزید افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے نصرت رفیع نامی جوان لڑکی کو اس کے اسکول میں جلا کر مار دیا گیا تھا، جس میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ لڑکی نے اپنے اسکول کے پرنسپل پر جنسی حملے کے الزام میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ اسرائیل کی چاند پر بھیجی جانے والی خلائی گاڑی چاند کی سطح پر گر کر تباہ ہو گئی ہے۔ یہ مشن نجی فنڈنگ سے بھیجا گیا تھا۔ مشن کی ناکامی کی وجہ انجن کی خرابی بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل پر امید تھا کہ وہ چاند پر خلائی جہاز لینڈ کرنے والا چوتھا ملک بن جائے گا۔ برطانیہ میں میٹروپول پولیس نے سرمایہ کار ابراج گروپ کے سربراہ عارف نقوی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر اپنے سرمایہ کاروں سے دھوکہ دہی کا الزام ہے۔ عارف نقوی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو بھی بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کے سب سے بڑے شراکت دار تھے۔ انڈونیشیا کے الیکشن میں آئندہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں قبل از وقت انتخابات بیلٹ پیپرز پر ہزاروں جعلی ووٹ کاسٹ کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔
خبریں آپ نے آسیہ انصر سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں انتخابات کا عمل جاری ہے، اس دوران انڈین فوج خبروں میں کیوں ہے؟ اس پر بات ہوگی۔ کچھ ذکر جلیانوالہ باغ کے واقعے کا بھی ہوگا، جسے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ موضوعات پروگرام میں آگے چل کر، پہلے آج کی اہم خبر۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواحی علاقے ہزار گنجی میں ایک خودکش حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کے خلاف ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
ہزار گنجی میں ماضی میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے پل اور سبزی فروشوں پر ہونے والے حملوں کے پیش نظر آج بھی ان کو سیکورٹی میں لایا گیا۔ ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما نے بتایا کہ ان کی تعداد 55 تھی۔
کہ آلووں کا یہ گودام ہے اور اس ادھر ہی یہ دھماکہ ہوا ہے، اس کے کریکٹر موجود ہیں اور سامنے گاڑی لوڈ کرنے والی تھی جو اسی میں زیادہ کیجوالٹی۔
اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے بتایا کہ اس واقعے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک سیکورٹی اہلکار کے علاوہ ایک بچہ بھی شامل ہے۔
خودکش دھماکہ تھا، لوگ اور شہید ہوئے، ہزارہ کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے۔
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں وہ قوتیں ملوث ہیں جو کہ پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے.
دیکھیں پاکستان اس ٹائم خطے کا ایک اہم ملک بننے کو جا رہا ہے جس کے مختلف دشمن ہیں جو ہر وقت پاکستان میں بدامنی چاہتے ہیں. انہوں نے ہماری سیکیورٹی فورسز کو اس میں بہت نقصان پہنچایا, ہمارے لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا.
اس واقعے کے خلاف کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے احتجاج کیا. انہوں نے ہزارہ ٹاؤن کے قریب مغربی بائی پاس کو بند کیا, جبکہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے کارکنوں نے بھی اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا. ہزارہ قبیلے کے لوگ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ان پر حملوں کی ذمہ داری کالعدم مذہبی شدت پسند تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں. سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں ان پر ہونے والے حملوں میں کمی آئی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بلوچستان میں آج کے واقعے کے بارے میں میں نے تجزیہ کار اور ہزارہ برادری کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن جلیلہ حیدر سے بات کی, اور پہلے ان سے بلوچستان کے وزیر داخلہ کے اس بیان پر رائے لی جس کے مطابق آج کسی کمیونٹی کو نشانہ نہیں بنایا گیا. سنیے انہوں نے کیا کہا.
اول میں یہ کہوں گی کہ سیالانگوں کی بات میں کاؤنٹر نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ خاص کمیونٹی کا اٹیک نہیں تھا, مگر اگر ہم لسٹ لے کے تو ٹارگیٹ ہزارہ ہی لگتے ہیں.
جلیلہ گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے حالات پر قابو پانے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں. آج بھی ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 11 گاڑیوں کے قافلے میں ہزارہ کمیونٹی کے افراد کو سیکیورٹی میں وہ لائے گئے تھے. آپ سرکاری اقدامات سے مطمئن ہیں؟
یہ جو آج سیکیورٹی کی بات ہوئی ہے, ہم تو اس سے آزادی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اسے پرامن ماحول میں زندگی کرے جس میں اسکواڈ کی ضرورت نہ ہو. تو یہ تو سیگریگیشن ہے, یہ تو جینوسائڈ کا ایک فارم ہے. 11 گاڑی کی بات نہیں ہے, یہاں 500,000 لوگوں کی آبادی کی بات ہے, یہاں پورے بلوچستان کے لوگوں کی آبادی کی بات ہے. جب تک اوپر لیول پہ نریٹو چینج نہیں ہوتا, یہ چیزیں رکیں گی نہیں.
لیکن نریٹو چینج کرنا تو ایک طویل عمل ہے. جو اقدامات فوری طور پر گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, وہ یہ سیکیورٹی دینا ہی ہے. تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ سیکیورٹی ہٹا لی جائے؟
نہیں, ہم سیکیورٹی ہٹانے کی بات نہیں کرتے. انہوں نے پرومس کیا تھا سیف سٹی پروجیکٹ کا. سیف سٹی پروجیکٹ 2013 سے پروجیکٹ ہے جو ابھی تک نہیں ہوا. انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی کام نہیں کیا. کالعدم تنظیموں کے لوگ جو ہے دندناتے پھرتے ہیں, نفرت چانٹنگ ابھی تک ایسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو وعدے ہوئے ہیں اس کو ایفا کیا جائے.
جلیلہ, آپ نے پہلے بھی ایک احتجاجی دھرنا دیا تھا, آرمی چیف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد آپ نے اطمینان کا اظہار کیا تھا. اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟
ہم بہت ہوپفل تھے. لائک میں نے سوچا تھا کہ اس سال جو ہے ایک اوپن لیٹر چیف آف آرمی اسٹاف کے نام لکھوں گی اور ہم مشترکہ طور پہ ان کو تھینک یو کریں گے, کیونکہ اس سال ہمارے لوگ بہت امن و سکون سے رہ رہے تھے. مگر یہ والا واقعہ جو ہے اس نے ڈیفیوز کر دیا اس بات کو. اور ہم آج اپنا پروٹیسٹ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں, اور شاید ہم لوگ لانگ مارچ کے لیے لائے عمل پہ کریں.
سماجی کارکن جلیلہ حیدر ہم سے بات کر رہی تھیں. انڈیا کے کئی سابق فوجی سربراہوں سمیت 100 سے زیادہ سبکدوش فوجی افسروں نے صدر مملکت سے اپیل کی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو فوج اور اس کی علامتوں کو سیاسی مقاصد کے استعمال سے روکیں. حکمران جماعت بی جے پی نے سابق فوجی افسروں کی اس اپیل کو کانگریس کا سیاسی حربہ قرار دیا ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
انتخابی ریلیوں میں وزیراعظم نریندر مودی کا پرائم ایجنڈا قوم پرستی ہے. عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی تقریروں میں پلوامہ کے حملے تو کبھی بالا کوٹ کی فضائی کارروائی کا ذکر کرتے ہیں.
میں ذرا کہنا چاہتا ہوں میرے فرسٹ ٹائم ووٹروں کو, کیا آپ کا پہلا ووٹ پاکستان کے بالا کوٹ میں ایئر سٹرائک کرنے والے ویر جوانوں کے نام سمرپت ہو سکتا ہے کیا؟
سابقہ فوجی افسروں نے اس صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے. فوج کے 8 سابقہ سربراہوں سمیت 100 سے زیادہ سابق فوجی اہلکاروں نے سیاست میں فوج کے استعمال پر تشویش ظاہر کی ہے. ان اہلکاروں نے ایک خط میں صدر مملکت سے اپیل کی ہے کہ انتخابی مہم میں فوج کا نام استعمال کرنے سے روکیں. سابق میجر جنرل ہرش ککڑ نے کہا,
اگر آپ دیکھو جس دیش کے اندر سینا کو آپ پولیٹیسائز کرتے ہو, اس دیش کے اندر جو سینا کا اسٹینڈنگ ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے.
وزیر دفاع نرملا سیتارمن نے اسے کانگریس کی سازش قرار دیا ہے.
It is very worrying
سیتارمن کہہ رہی تھی کہ یہ تشویش کی بات ہے کہ بعض لوگوں کے نام اس خط میں ان کی اجازت کے بغیر شامل کیے گئے ہیں. بعض مفاد پرست لوگوں نے فرضی الزام لگا کر ایک فرضی خط پر دستخط کیے ہیں. ہندو اختلاف کے سینئر رہنما نوجوت سنگھ سدھو نے کہا کہ وزیر اعظم مودی فوج کا نام لے کر اپنی حکومت کی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں.
فوج کے پیچھے یہ غلط مدوں کے پیچھے کھڑے ہو کے لوگوں کا دھیان مت بھٹکاؤ, ان کو بھرمت مت کرو.
تلخ ترین انتخابی مہم کے درمیان کچھ دلچسپ مرحلے بھی آئے. امیٹھی حلقے سے راہل گاندھی کے مقابل کھڑے ہونے والی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کی تعلیمی لیاقت کا معاملہ پھر سرخیوں میں ہے. وہ ماضی کے انتخابات میں خود کو گریجویٹ بتا چکی ہیں, لیکن اس بار کی بیان حلفی میں انہوں نے خود کو 12ویں پاس بتایا ہے. کانگریس کی ترجمان پرینکا چترویدی نے ایک پریس کانفرنس میں اداکارہ اسمرتی ایرانی کی ڈگری پر اس طرح طنز کیا.
کوالیفیکیشن کے بھی روپ بدلتے ہیں, نئے نئے سانچے میں ڈھلتے ہیں. ایک ڈگری آتی ہے, ایک ڈگری جاتی ہے, بنتے ایفیڈیوٹ نئے ہیں.
اسمرتی نے کہا کہ کانگریس کچھ بھی کرے راہل گاندھی کی ہار یقینی ہے.
گانٹھ باندھ لے کہ ہندوستان کے سامانیہ پریوار کی مہیلا ایک بار جب ٹھان لیتی ہے تو جب تک لکشیہ تک نہیں پہنچتی تب تک دم نہیں لیتی ہے.
پارلیمانی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 18 اپریل کو ہے. انتخابی مہم میں رفتہ رفتہ شدت آتی جا رہی ہے. شکیل اختر, بی بی سی نیوز, دلی.
اس سال 13 اپریل کو جلیانوالہ باغ کے خونی واقعے کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں. برصغیر میں برطانوی راج کے تحت کارروائی کے اس واقعے میں 1000 کے قریب عام شہری ہلاک ہوئے تھے. انڈیا اور پاکستان کی مشترکہ تاریخ میں یہ واقعہ انتہائی اہم موڑ ثابت ہوا. بی بی سی کی شمائلہ جعفری نے مصنف اور محقق احمد سلیم سے بات کی اور ان سے جانا کہ پاکستان میں اس واقعے کو کس طرح یاد رکھا گیا ہے.
جلیانوالہ باغ کو اب کے حادثے کو 100 سال گزر گئے ہیں. 13 اپریل کو ہم اس کی 100ویں برسی یا سالگرہ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, منا رہے ہیں. اور پاکستان میں اس کی مجھے نہ کوئی تیاریاں نظر آتی ہیں, نہ کوئی اس کا ذکر ملتا ہے. پاکستان میں جو درسی کتابیں ہیں ان میں صرف مسلمانوں کا ذکر ہے, یا اگر ہندو کا ذکر ہے تو نگیٹو ٹرم میں, نگیٹو یوں کہ جی انگریز اور ہندوستانی ہندو مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے. کیوں سازش کر رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے 1000 سال تک ہندوؤں پر حکومت کی تھی. تو اب یہ ہمارا بیانیہ ہے, قومی بیانیہ ہمارا, اور اس قومی بیانیے میں سیاست ہو, تاریخ ہو, تہذیب ہو, ادب ہو, فلسفہ ہو, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو درسی کتابوں میں کہاں سے آئے گا؟
فلم یا لٹریچر یا تھیٹر, اس میں جلیانوالہ باغ کو کیسے ڈپکٹ کیا گیا اس واقعے کو؟
فلم اور لٹریچر, فلم اور اس کا تھیٹر کا تو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے. مے بی کہ ٹیلی ویژن اور فلم میں کوئی ایپیسوڈز اس کے چلے ہوں, لیکن لٹریچر کا مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے, کیونکہ لٹریچر میں جو میرے 3 پسندیدہ فکشن رائٹر ہیں ان تینوں نے اس کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو منٹو کی ایک کہانی ہے, 1919 کی ایک شام. منٹو کے بعد قرۃ العین حیدر ہماری بہت بڑی رائٹر ہیں اردو زبان کی. ان کا ناول ہے آگ کا دریا, جو بہت لیجنڈری ناول ہے. عبداللہ حسین ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں, ان کی جو ہے اداس نسلیں ناول.
جلیانوالہ باغ کا جو انسیڈنٹ ہے اس سے اس خطے کی, سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد گاندھی جی نے نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی, ٹیگور نے اپنی نائٹ ہوڈ واپس کر دی تھی. تو کیا اس طرف جو پاکستان کی سائڈ کا پنجاب ہے, کیا یہاں پر بھی لوگوں نے اس پر احتجاج کیا تھا؟
اگر آپ مجھے اجازت دیں کھل کے بولنے کی تو میں عرض کروں کہ ادھر ٹیگور صاحب نے یہ کہہ کر کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہوں سر کا خطاب واپس کر دیا. یہاں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا, کیونکہ انہوں نے ملکہ کی شان میں پہلی جنگ عظیم جیتنے کی خوشی میں جو جشن منایا جا رہا تھا اس کا ملکہ کا قصیدہ لکھا ہے, جو بدقسمتی سے اب اویلیبل ہے ان کی کلیات میں. تو ہمارا تو جو بھی تاریخ ہے وہ کوئی بہت زیادہ پرائیڈ کی تاریخ نہیں ہے اگر مقابلتاً دیکھا جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی بہت سارے باضمیر لوگ ہوں گے, بہت سارے مسلمان باضمیر مسلمان ہوں گے جنہوں نے اس کا برا مانا ہوگا.
سربین یہاں نے اس کو پہنچا. ذرا دیر میں آپ کھیلوں کی خبریں سنیں گے اور پھر دیگر موضوعات پر بات ہوگی.
हमारे हफ्ता वार प्रोग्राम आपकी बात
में।
हमें अपनी राय से आगाह कीजिए।
पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता।
आवाम को तो समझा दो जो इनके।
हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275। खबरों के साथ मैं हूं नाज़िश फैज। पाकिस्तान कप 2019 का फाइनल मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जारी है, जिसमें केपीके के 307 रन के जवाब में बलूचिस्तान की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले माह इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में कौमी क्रिकेट टीम के 13 से 22 अप्रैल तक शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज को कौमी टीम में जगह बनाने के लिए फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा वनडे मैच हरारे में खेला जा रहा है, जिसमें मेहमान टीम के 169 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी है। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें कोलकाता में मद्देमुकाबिल हैं। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज फुटबॉल के इवेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी का मुकाबला न्यूकासल यूनाइटेड से होगा। लिवरपूल के खिलाड़ी मोहम्मद सलाह पर बदसलूकी पर मबनी वीडियो मंजरियां पर आने के बाद चेल्सी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि क्लब ने इम्तियाजी सलूक करने वालों को ढूंढ लिया है। चेल्सी ने यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल के दौरान 3 अफराद को स्टेडियम में दाखिल होने से रोक दिया था। इनके मुताबिक वो 3 अफराद वीडियो में मौजूद थे। मोंटी कार्लो मास्टर्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट का 113वां एडिशन 15 अप्रैल से फ्रांस के शहर मोनाको में शुरू होगा। टूर्नामेंट के कामयाब इनकाद के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। ATP इवेंट में स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल मेंस सिंगल्स मुकाबलों में अपने इजाज का दिफा करेंगे। US मेंस क्ले कोर्ट चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में बरतानिया के नंबर 2 खिलाड़ी कैमरॉन नूरी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनको आलमी नंबर 372 पर मौजूद जेनको टिप्स आर्विक ने शिकस्त दी। यूरोपियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में बरतानिया की एमली गॉडली ने 216 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीत लिया है।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। एक नज़र डालते हैं BBC उर्दू की वेबसाइट पर। एक बहुत पते की खबर यहाँ मौजूद है कि फेसबुक सार्फिन की मौत के बाद भी उनके मुतालिक नोटिफिकेशंस लवाहिकीन के लिए परेशानी या उदासी का सबब बनते हैं। इससे निमटने के लिए फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। तफसील जानना चाहें तो विजिट कीजिए bbcurdu.com। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। सूडान में सदर उमर अल बशीर को ओहदे से हटाने और हिरासत में लेने के बाद फौज ने इंतजामी उमूर संभाल लिए हैं। दूसरी जानब मुजाहरीन ने फौजी हुकूमत को मुस्तरद करते हुए सिविल हुकूमत के क़याम तक मुजाहरे जारी रखने का फैसला किया है, जबकि फौज ने मुजाहरीन के साथ बातचीत करने की पेशकश की है। BBC के नामा निगारों के मुरासों का खुलासा सुनिए शमशाद आफरीदी से। रिपोर्ट का आगाज सौती झलक से हो रहा है।
ये आवाज़ें सूडान के दारुलहुकूमत खरतूम के गलियों में नाचते और गाते हुए मुजाहिरीन की हैं। 3 माह के लिए इमरजेंसी और 1 माह के लिए कर्फ्यू के ऐलान के बावजूद मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद ने शहर में मौजूद फौज के हेडक्वार्टर के बाहर रात गुजारी। सदर उमर अल बशीर को उनके ओहदे से हटाकर हिरासत में लेने के बाद मुल्क के वजीर दिफा अवद इब्न औफ ने सरकारी TV पर मुल्क के इंतजामी उमूर संभालने का ऐलान किया।
मैं बतौर वजीर दिफा और सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा हुकूमत गिराने और अल बशीर के गिरफ्तार होने का ऐलान करता हूँ। मैं इख्तियारात की मुंतकली के लिए बनाई गई ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल के क्याम का भी ऐलान करता हूँ, जो 2 साल तक मुल्क के इंतजामी अमूर संभालेगी।
सूडान में इख्तियारात की मुंतकली के लिए बनाई गई ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल ने मुजाहिरीन को बातचीत की पेशकश की है। इस काउंसिल के एक सीनियर रुकन उमर जैनुल आबिदीन ने कहा कि ये काउंसिल मुजाहिरीन के ख्वाहिशात का एहतराम करती है।
मैं तमाम अफराद से मुखातिब हूँ, हम आपके तमाम मुतालबात पूरे करने की जमानत देते हैं, हम आपके ख्वाहिशात को तकमील देने में तआवुन करने की जमानत देते हैं, लेकिन ये मुल्क में मौजूद तमाम सियासी जमातों के साथ बाकायदा राजीनामे और इत्तफाक राय के तहत होगा। हम यहाँ किसी पर अपना हुक्म मुसलत नहीं करना चाहते।
मुजाहिरीन में शामिल एक खातून ने कहा कि इन मुजाहिरों का मकसद मुल्क में फौजी हुकूमत लाना हरगिज़ नहीं था।
احنا طلعنا من بيوتنا على اساس انه الوضع يتغير.
ہم اپنے گھروں سے اس لیے نکلے تھے تاکہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں اور صدر بشیر کو عہدے سے ہٹا کر ایک بہتر شخص کو اس عہدے پر فائز کیا جائے. لیکن جب ہم نے فوج کا بیان سنا ہم واقعی بہت پریشان اور افسردہ ہوئے.
سوڈان میں عمر البشیر کی حکومت کے خلاف جاری ان مظاہروں میں اب تک کم از کم 38 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. سوڈان میں حالیہ بحران اس وقت شروع ہوا جب گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ہزاروں مظاہرین نے خرطوم میں وزارت دفاع کے دفتر کے باہر ڈیرے ڈال لیے.
سوڈان کی سیاسی صورتحال آپ نے شمشاد آفریدی سے جانی. پشاور میں قوت بصارت سے مکمل طور پر محروم ایک نوجوان عماد یوسفزئی نے صحافت کو بطور پیشہ اپنایا ہے. صحافتی ذمہ داریاں نبھانے کے حوالے سے خود ان کی مشکلات کیا ہیں اور ان کے مستقبل کے ارادے کیا ہیں؟ پشاور میں ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی نے ان سے گفتگو کی.
جرنلزم کو اس لیے میں نے چوز کیا کہ جو پسماندہ طبقات ہے ان کے لیے میں آواز اٹھاؤں, مسیحا بن سکوں, اور دوسرا جو مائی ایریا ہے جو یعنی بٹخیلہ ہے وہ تو بالکل ہی اگنورڈ ہے, بالکل ٹائم نہیں دیا جاتا, صرف الیکشن میں اگر دیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. دوسرا ہے سر کہ جو مائی کمیونٹی ہے یعنی اسپیشل پرسنس جو ہے ویژولی امپیئرڈ جو ہے میرے بھائی اور بہنیں, تو ان کو تو بالکل ٹائم نہیں دیا جاتا. کوئی پروگرام ہو تو اس میں جاتا ہوں اور جو فوٹوگرافر ہوتا ہے پکچر اس سے لے لیتا ہوں, پھر لسٹ لے لیتا ہوں, پھر لیپ ٹاپ ہوتا ہے میرے پاس یا موبائل ہوتا ہے تو اس میں جو اسپیچز ہوتی ہے وہ اس میں نوٹ کرتا ہوں, پھر دوبارہ جو ہے اپنا کھولتا ہوں فائل, اس میں جو اہم اہم ہوتا ہے ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے. ظاہر اسٹوری تو اتنا اسپیس اخبار میں ہوتا نہیں ہے تو اس کو پھر مختصر کر کے میں سٹوری فائل کرتا ہوں. جب روم سے نکلتا ہوں تو پہلے ابھی تو خیر تو دل میں ہوتا تھا کہ یار نہیں جانا چاہیے, نہیں کر سکو گے, اس موڑ پہ آپ کو مشکل آئے گی, اس مرحلے پہ یہ رکاوٹ ہوگی, کس طرح دل میں خود یہ وسوسے آتے تھے کہ نہیں کر سکو گے یار, آپ بلائنڈ ہو, اور پھر ہر بند آپ کو کہے گا کہ کیوں آئے ہو, آپ کے پاس آپ کے ساتھ کوئی فرینڈ ہونا چاہیے, کوئی بندہ ہونا چاہیے, لیکن الحمدللہ مینیج کرتا ہوں. یہ جو ڈسیبلٹی ہے تو ہے سر, ایکسیپٹ کرتا ہوں اور ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا بھی چاہیے. لیکن سر میرا ایک سوچ ہے, شاید آپ اس کو غلط سمجھتے ہو, میں معذور ضرور ہوں لیکن مجبور نہیں ہوں, کمزور نہیں ہوں. اس کو اپنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت جو ہے بنانا چاہیے, اور اس کوشش میں ہوں, اس لگن میں ہوں. کامیاب ہو جاؤں تو کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی شعبے میں میرا کوئی اسپیشل پرسن, میرا کوئی بھائی یا بہن, وہ ڈسکریج نہیں ہوگا, لوگ اس کو انکریج کریں گے. الٹا اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے, اشد ضرورت ہے, لیکن مقابلہ کرنا چاہیے, ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اگر ہم ہمت ہاریں گے تو پھر کوئی بھی ہمارا مدد کرنے والا نہیں ہوگا.
بصارت سے محروم صحافی کی گفتگو آپ نے سنی, اور اب سماعت کیجیے ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے.
یہ بلیک میلنگ کریں گے اور کورٹ میں لے کے چلے جائیں گے ان کو.
لیکن سوال ضرور اٹھیں گے وراٹ کوہلی پر کیونکہ وہ کیپٹن ہے.
ڈومیسٹک کرکٹ کا نیا نظام کیا رنگ لائے گا, اور آئی پی ایل میں ویسٹ انڈینز آگے آگے, لیکن بھارتی کھلاڑیوں کو کیا ہو گیا؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستان کرکٹ بورڈ کی تمام تر توجہ اس وقت ڈومیسٹک کرکٹ کو علاقائی سطح پر استوار کرنے پر مرکوز ہے. اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا, لیکن اس کے حق اور مخالفت میں بحث جاری ہے. میں نے اس سلسلے میں سابق کپتان راشد لطیف سے بات کی جو اس وقت آسٹریلیا میں ہیں. راشد لطیف سے میرا پہلا سوال تھا کہ کیا ڈپارٹمنٹل کرکٹ واقعی اتنی بری ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ریجنل کرکٹ کو متعارف کرا دیا جائے.
بات تو ٹھیک ہے, ایک طریقے سے دنیا بھر میں علاقائی بنیادوں پہ ٹیم بنتی ہے, لیکن ان کی ایک ہسٹری ہے. کسی بھی کنٹری کا اٹھا کے دیکھیں گے سوائے انڈیا کے, جہاں سروسز اور ریلویز ہمیشہ کھیلیں گی, یہ پلرز ہیں ان کے کرکٹ کے. اگر انگلینڈ کی کاؤنٹی دیکھیں گے, درہم ایک کاؤنٹی ہے جو ہماری نظروں کے سامنے آئی 91-92 میں شاید آئی تھی وہ, تو اس کے علاوہ تمام کاؤنٹیز پرانی ہی ہیں. میرا کہنا یہ ہے, کافی سالوں سے بورڈ سے کہہ رہا ہوں کہ سرکاری اداروں کو رکھیں, واپڈا ہے, پورٹ قاسم ہے, پی آئی ہے, نیشنل بینک ہے, اسٹیٹ بینک ہے, ڈائریکٹو بھی ہے، یہ سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ بند نہیں ہو سکتے، اگر تو حکومت چاہے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔
راشد لطیف سے میرا اگلا سوال تھا کہ کاؤنٹی کرکٹ اور آسٹریلیا کی اسٹیٹ کرکٹ کی مثالیں تو دی جاتی ہیں، لیکن کیا ہمارے یہاں یہ تجربہ کامیاب ہو سکے گا؟
سوال یہ اٹھے گا کہ سلیکشن کمیٹی کون سی ہوگی، یا تو 6 الگ بورڈ بنائے جائیں، الگ مارکیٹنگ ہو، الگ سلیکشن کمیٹی ہو، الگ الگ۔ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، ود آؤٹ کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے بعد پرابلم ریجن والے ہی کریں گے۔ کیا ریجن والے ایگری کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہیں تیز لوگ، یہ بلیک میلنگ کریں گے اور کورٹ میں لے کے چلے جائیں گے۔ ان کو ابھی بھی ریجن بیس پہ دیکھا جائے، حیدرآباد نہیں کھیلتی، ڈیرہ مراد جمالی نہیں کھیلتی، لاڑکانہ نہیں کھیلتی، بہاولپور نہیں کھیلتی، ملتان نہیں کھیلتی، ایبٹ آباد نہیں کھیلتی، کراچی کی ایک ٹیم ہو گئی، تو جو آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ کہیں کرکٹ تباہ نہ ہو جائے، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے چند کھلاڑیوں کو موقع ملے گا، ٹیلنٹ ہے یہاں پہ، لیکن اس کو صحیح طریقے سے اگر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔
آئی پی ایل میں ایک جانب ویسٹ انڈین کرکٹرز کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، تو دوسری جانب بھارتی کھلاڑیوں کی فارم جیسے کہیں کھو گئی ہیں۔ خاص کر رائل چیلنجرز بنگلور کی حد سے زیادہ مایوس کن کارکردگی کا ملبہ کپتان وراٹ کوہلی پر گرا ہے، تو ایسے میں ورلڈ کپ میں کیا ہوگا؟ کیا بھارتی کھلاڑی ورلڈ کپ میں بھی اسی طرح ہاتھ پیر مارتے رہیں گے؟ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
آئی پی ایل 12 میں وراٹ کوہلی کی کپتانی میں کھیل رہی رائل چیلنجرز بنگلور لگاتار 6 میچ ہار کر سپر 4 کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے۔ وراٹ کوہلی کہہ رہے ہیں کہ حالات بدل نہیں سکتے تو کیا ہوا، لطف کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے۔
We can't really change the situation. If you stop enjoying, then the rest of the games are going to be suffering as well, which we don't want.
اب بھلا جس ٹیم کا یہ حال ہو وہ لطف کے ساتھ کیسے کھیل سکتی ہے؟ کرکٹ ایکسپرٹ ایاز بیمن کہتے ہیں،
بیٹنگ رائل چیلنجرز بنگلور کی وہ بلو پار رہی ہے، بولنگ نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ وکٹ ٹیکنگ قابلیت نظر آئی ہے، فیلڈنگ خراب رہی ہے، تو پھر اسی وجہ سے لگاتار 6 ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن سوال ضرور اٹھیں گے وراٹ کوہلی پر کیونکہ وہ کیپٹن ہے۔
لیکن پچھلے سال کی چیمپئن چنئی سپر کنگز کا جلوہ برقرار ہے، کپتان مہندر سنگھ دھونی نے اپنے ہی دم پر کئی میچ جتائے ہیں، ایاز میمن دھونی کے قائل ہیں۔
مہندر سنگھ دھونی بہت ہی چتر، بہت ہی سیزنڈ ہے، اور ہاری ہوئی میچز کو جتا دینا ان سے بہتر میرے خیال سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ پچھلے سیزن میں ہم نے دیکھا جب چنئی سپر کنگز 2 سال کے بعد واپسی ہوئی تھی کس طرح سے وہ ٹائٹل جیتے۔
لیکن اسی آئی پی ایل میں آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر، ویسٹ انڈیز کے کرس گیل، پولارڈ، براوو اور آندرے رسیل میچ جتاؤ ثابت ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ایسا لگتا ہے کہ آئی پی ایل کے بہانے ان کی ٹیم بھی ورلڈ کپ کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ رہی صحیح کسر تیز گیند باز الزاری جوزف نے پوری کر دی۔ ایاز میمن کی پہنی نظر ناکام بھارتی کھلاڑیوں پر بھی ہے۔
دگج کھلاڑیوں جیسے شکھر دھون ہو یا روہت شرما ہو، دیکھا نہیں ایسے کہ وہ میچ وننگ پرفارمنس دے سکتے ہیں، کنسسٹنسی نہیں دکھا پا رہے ہیں، تو بہت ضروری ہے ان کو جلد سے جلد فارم ری ڈسکور کر۔
اب دیکھنا ہے آئی پی ایل آنے والے دنوں میں کیا رنگ دکھاتی ہے۔
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
سربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نادیہ سلیمان، پروڈیوسر شمشاد آفریدی اور اسٹوڈیو مینیجر عامر صدیق۔ نازش ظفر اور سربین کی پوری ٹیم کو اجازت۔ جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ آسیہ انصر سے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج صبح ایک خودکش حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے۔ بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں بھی اب سے کچھ دیر قبل ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈونیشیا میں 6.8 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جس کے بعد اہل علاقہ نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ الجزائر کے دارالحکومت میں ہزاروں احتجاجی مظاہرین بڑے پیمانے پر احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ملک کے عبوری سربراہ عبدالقادر بن صالح کو اقتدار سے علیحدہ کرنا ہے۔ بدھ مذہب کے روحانی پیشوا دلائی لاما کو صحت یابی کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ 83 سالہ دلائی لاما گزشتہ 4 روز سے سینے کی انفیکشن کے علاج کے لیے انڈیا کے اسپتال میں داخل تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔